آپ بیتی قسط نمبر 148، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میری ایک عادت خط لکھنے کے سلسلے میں، اس ناکارہ کی بری عادتوں میں جن کا سلسلہ تو بہت ہی لمبا ہے اور بہت سی چیزیں یاد بھی آتی رہتی ہیں، مگر سراپا عیوب کے عیب آدمی کہاں تک لکھوائے اور کہاں تک یاد رہے۔ سابقہ مضمون لکھوا رہا تھا کہ متعدد وجوہ سے یہ عیب دفعتاً خیال آیا کہ اسے ضرور لکھوایا جائے۔ اس ناکارہ کی ہمیشہ بہت بری اور گندی عادت یہ رہی کہ اکابر کو چھوڑ کر کہ ان کی خدمت میں تو ہمیشہ اچھے کاغذ اور سادے لفافے کا اہتمام رہا، لیکن دوستوں اور چھوٹوں کے خطوط میں عمدہ کاغذ اور سادہ لفافہ لکھنے کا معمول نہیں رہا۔ ایک عرصے تک تو حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کی طرح سے میرا بھی یہ دستور رہا کہ ڈاک کے لفافوں کو پلٹ کر انہی پر خطوط بھیجا کرتا تھا۔ اگر ڈاک کے ہوں تو مستقل کوئی خط لکھنا ہو، اگر ڈاک کے ہوں تو مستقل کوئی خط لکھنا ہوا تب تو سادہ لفافہ ڈاک خانے سے خریدنا پڑتا تھا، لیکن جن خطوط میں ٹکٹ آتے یا دستی خط ہوتا ان کو پلٹے ہوئے لفافے میں بھیجا کرتا تھا۔ اور اب تو ڈاک کے ہجوم اور کثرت کی وجہ سے کہ 40-50 خطوط کا روزانہ کا اوسط ہے، یہ سلسلہ بھی منقطع ہو گیا ہے کہ ڈاک کے آئے ہوئے خطوط پر اپنا پتہ کاٹ کر مکتوبی لیہ کا پتہ لکھوا دیتا ہوں۔ غالباً آپ بیتی میں کسی جگہ اپنے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھوا چکا ہوں کہ ایک مرتبہ معمولی کاغذ میں ردی لفافے میں حضرت کے نام عریضہ لکھ دیا۔ حضرت کی تشریف آوری تو خوب کثرت سے ہوتی ہی تھی، خالی تو کوئی ہفتہ نہیں جاتا ہوگا، ایک ہفتے میں دو تین دن مرتبہ بھی تشریف آوری ہو جاتی تھی۔ میری اس حماقت کے بعد جب حضرت کی تشریف آوری ایک دو دن بعد ہوئی تو اپنے سفری بیگ میں سے نہایت نفیس عمدہ لفافے، تقریباً 500 ہوں گے یا شاید 1000، اور خطوط کے کاغذ کے پیڈ 10-12 نہایت نفیس کاغذ کے نکال کر مجھے مرحمت فرما دیے کہ تمہارے پاس خط لکھنے کے واسطے نہ کاغذ ہے نہ لفافہ۔ میں نے عرض کیا، حضرت عطیہ تو سر آنکھوں پر، مگر میرے استعمال میں یہ آنے کے نہیں۔ فرمایا، کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ خطوط کوکب یا اوجز کا مسودہ تو ہے نہیں جن کو نہایت احتیاط سے محفوظ رکھا جائے، خط کا مقصد تو وقتی بات معلوم ہو جاتا ہے، اس کے لیے عمدہ کاغذ اور بہترین لفافہ ضائع کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ تو حضرت ہی کو مبارک ہو کہ دو بالشت کے لمبے چوڑے عمدہ کاغذ پر دو سطریں لکھ کر اور نفیس لفافے میں اس کو رکھ کر اس لفافے پر بھی مکتوب لیہ کا پتہ تحریر فرماوے، جس سے وہ لفافہ بھی بیکار ہو جائے۔ حضرت نے وہ لفافے اور پیڈ میرے ہاتھ میں سے لے کر اپنے بیگ میں رکھ لیے۔ انہی حرکتوں پر حضرت مجھے بخیل فرمایا کرتے تھے اور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بخیل کے یہاں سے جو وصول ہو غنیمت ہے۔ حضرت مدنی کے حالات میں بھی یہ بخیل کا لفظ شاید کئی دفعہ گزرا ہو۔
حضرت مولانا رضی ریاض صاحب کے خطوط جو مولانا یوسف بنوری صاحب کے نام تھے، بلکہ میرا ہاں، تو وہ کئی مولانا صاحب کے، ہمارے مولانا مہاجر صاحب کے پاس پہنچے تھے، وہ خطوط مجھے پھر دیے کہ اس کو نقل کرو، تو وہ سب جو تھے چھوٹے چھوٹے کاغذوں پہ دونوں طرف سے، بالکل یعنی جو انگلیوں کو دور کر جی سرب ہتھیلی کا جو حصہ ہے، اتنے اتنے قیاس پہ دونوں پہ وہ خطوط وہاں پرچے تھے، بس یہ ایسے ہوتے تھے۔ یہ تو میں نے خود دیکھے ہیں، وہ خطوط میں نے پھر ان کے نوازٹ کو دے دیے، وہ غریب وہ میرا خیال 4-10 کیا بات ہے، ان کے بیٹے نے سلیمان نے بہت افسوس کیا کہ ان کے ساتھ ان کی لگتی نہیں تھی جس کے ساتھ جن کو میں نے خطوط دیے تھے، اب پتہ نہیں چیز کیا ہوا ان کا، لیکن میں اس لیے کہ بہت چھوٹے چھوٹے پرزوں پہ یہ خطوط تھے اور بھیجے تھے مولانا یوسف بنوری کو۔
گزشتہ سال میرے ایک مخلص دوست قاری جلیل محمد مولانا بدر عالم مرحوم کے نواسے نے ایک پیکٹ جس میں خطوط کے کاغذ کے پیڈ تھے اور بہت عمدہ لفافے بھی تھے، ایک حاجی کے ہاتھ بھیجا۔ میں نے عزیز موصوف کو لکھا کہ پیارے، یہ بات نہیں کہ میرے پاس کاغذ نہیں یا لفافے نہیں، میری نگاہ میں اب تک خطوط جیسے بیکار کام کے لیے اچھے کاغذ اور لفافے خرچ کرنے کی ضرورت سمجھ میں نہیں آئی۔ اب واپس کرنا تو مشکل ہے کہ حاجیوں کی واپسی کا زمانہ ہے۔ البتہ تمہاری دلداری اور حرمین کے احترام میں یہ ارادہ ضرور کر لیا کہ حرمین شریفین کے خطوط تمہارے کاغذوں پر لکھواؤں گا، مگر اس میں بھی ایک طرف مضمون اور دوسری طرف سادہ۔ مجھے اپنے لیے تو گران گزرتا ہے، اس لیے بقدر ضرورت کاغذ لے کر دونوں طرف لکھوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بعض مرتبہ تو شروع میں مضمون خاص ذہن میں نہیں ہوتا، دوران خط میں مضمون ذہن میں آ جاتا ہے تو میں بے تکلف مکتوب الیہ کو لکھوا دیتا ہوں کہ کاغذ ختم ہو گیا، لہذا فقط والسلام۔ اس پر میرے عزیز الحاج محمد شمیم صاحب مدرسہ سولتیہ مکہ مکرمہ نے میرے کاتب کو 2 روپے براہ راست مجھ سے مخفی بھیجے تھے کہ اس کے کاغذ خرید کر خطوط کے واسطے رکھوا لے، اور یہ چیز دراصل میرے والد صاحب ہی کی تعلیمات کا اثر ہے۔ یہاں تجارت کا سلسلہ تو تاہی، اور اس کے واسطے چٹیں جن پر مقام ضلع وغیرہ تباہ ہوا ہوتا تھا اور دوسری طرف سادی ہوتی تھی جدھر گوند لگایا جاتا تھا، ان کا معمول اس سادے حصے پر کچھ لکھنے لکھوانے کا رہا۔ اگر ان سے کوئی ذرا سا گوند مانگنے آتا کہ لفافہ چپکانا ہے یا کوئی چیز چپکانی ہے اور کاغذ پر یا کسی چیز پر لے جانا چاہتا تو انکار فرما دیتے، اور گوند دانی اس کے حوالے کر دیتے تھے کہ کاغذ چپکا کر یہ گوند دانی واپس کر دینا، اور فرمایا کرتے تھے کہ تمہارا کاغذ چپکنے کے بعد جتنا گوند اس کاغذ پر رہ جائے گا وہ ضائع ہوگا، اس کو تم پھینک دو گے۔ میرے دوستوں میں یا میرے چھوٹوں میں سے جو شخص محض اعزاز میں جوابی لفافہ لکھتا ہے، میں ہمیشہ اس کو بڑے اہتمام سے لکھواتا ہوں کہ یہ مضمون تو جوابی کارڈ پر بھی آ سکتا تھا، جوابی لفافہ کیوں ضائع کیا؟ البتہ جو تعویذ منگاوے،
زمانے میں لفافہ 6 پیسے کا ہوتا تھا، ٹاٹ 3 پیسے کا ہوتا تھا، تو اس میں ٹاٹ میں اوپن ہوتا تھا یعنی، اور ٹاٹ کے ساتھ وہ اکثر ڈبل ٹاٹ ہوتے تھے، اس کا مطلب یہ کہ ایک ٹاٹ پہ تم اپنا مضمون لکھو تو جو واپس جواب آئے گا تو وہ اس کو ٹاٹ کے بیچ میں سے وہ دوسرے حصے میں آپ کو واپس جواب آ جائے گا۔
جو شخص محض اعزاز میں جوابی لفافہ لکھتا ہے، میں ہمیشہ اس کو بڑے اہتمام سے یہ لکھواتا ہوں کہ یہ مضمون تو جوابی کارڈ پر بھی آ سکتا تھا، جوابی لفافہ کیوں ضائع کیا؟ البتہ جو تعویذ منگاوے اس کی تو مجبوری ہے کہ وہ نہ کارڈ پر آ سکتا ہے نہ 15 پیسے کے لفافے میں، اس کے لیے تو 25 پیسے کا لفافہ ضروری ہے، ورنہ جوابی کارڈ کا جواب بھی بہت آسان اور جلدی آ جاتا ہے۔ لفافوں کے جواب میں دیر بھی لگتی ہے، اور محض اعزاز میں پورا لفافہ جس میں نہایت مختصر مضمون ہو مجھے بہت ہی گراں گزرتا ہے۔ اس لیے اور انہی حرکتوں پر مجھے میرے حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ بخیل فرمایا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ طبعاً یہ بھی لکھوا دوں کہ میرا گھر والوں سے ہمیشہ یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی مہمان کے فلاں چیز کیوں پکی؟ محض اپنے یا اپنے گھر والوں کے لیے کوئی اچھی چیز پکنا مجھے بہت گراں گزرتا ہے۔ البتہ مہمانوں کے لیے مجھے ہمیشہ سے اہتمام رہا کہ فرشتے اس چیز کو لکھیں تو مہمانوں کے نام اعمال میں اور کاوے ہم۔ اتفاق سے اور خاص ضرورت سے یہ مضمون بے محل آ گیا کہ بعض لوگ اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، خدا نخواستہ ان کی اہانت مقصود نہیں ہے بلکہ اپنے بخل کا اظہار ہے، ورنہ عیوب کی مقدار تو لا تعد ولا تحصا ہے۔ آگے فارسی کا مصرع ہے، تنہا مداغ داغ شد پمب کجا کجا نہم،
تمام بدن زخمی زخمی ہو گیا، داغ داغ ہو گیا، ملہم مرہم کہاں کہاں مرہم جانو۔
نمبر 3، ایک ضروری نصیحت یا بہترین عادت، یہ نہ کارا آپ بیتی میں متعدد مرتبہ کئی جگہ یہ لکھوا چکا ہے کہ مجھے اکابر کی جوتیوں کی بدولت اور ان کی عادات شریفہ کو کثرت سے دیکھنے کی وجہ سے مدرسے کے امور میں ہمیشہ بہت ہی زیادہ فکر و احتیاط رہی۔ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس میں کوئی لغزش مجھ سے نہیں ہوئی ہوگی، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، لیکن یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اپنی یاد کے موافق آمدن مدرسے کے معاملات میں کوتاہی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نہیں ہوئی ہوگی۔ میں کہیں لکھوا چکا ہوں کہ میرے اعلیٰ حضرت رائے پوری وہ کا مشہور مقولہ تھا کہ مجھے مدرسے کی سرپرستی سے جتنا ڈر لگتا ہے اتنا کسی سے نہیں۔ حضرت کا ارشاد تھا کہ ہم مدرسے کے مال کے مالک تو ہیں نہیں، امین اور محافظ ہیں، اس لیے کسی کی کوتاہی پر ہمارے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا۔ البتہ اگر ہم بمصالح مدرسہ کسی کو معاف کریں یا چشم پوشی کریں تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ ہم سے درگزر فرما دے گا، لیکن ہمارے معاف کرنے سے اس کا معاف نہیں ہوگا، اور اگر اپنے تعلقات کی وجہ سے کسی سے درگزر کریں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی مبتلا گناہ ہوں گے۔ اپنے والد کے سابق محتمم حضرت مولانا الحاج عنایت الہی صاحب کے قصے وقتاً فوقتاً اپنے مواقع پر گزر چکے ہیں۔ یہ ناکارہ رجب 28 ہجری میں مدرسہ میں طالب علم کی حیثیت سے آیا تھا، اور اب محرم 93 ہجری تک طالب علمی، مدرسی، سرپرستی سارے ہی مراحل طے کر چکا ہے، مگر مجھے یاد نہیں کہ ان سارے ادوار میں کسی طالب علم کی اپنے تعلق کی وجہ سے مدرسے میں کھانا جاری رکھنے کی سفارش کی ہو۔ بارہا بلکہ بیسیوں مرتبہ اس کی نوبت آئی کہ کسی طالب علم کا کسی جرم یا امتحان کی ناکامی پر کھانا بند ہوا اور اس نے حضرت مولانا الحاج عبداللطیف صاحب سے خود یا اپنے اولیاء کے ذریعے سے سفارش کرائی، اور حضرت ناظم صاحب نے تحریر فرما دیا کہ اگر زکریا سے سفارش لکھوا دو تو میں جاری کر دوں گا۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ حضرت ناظم صاحب کو یہ خیال ہوتا تھا کہ یہی گستاخی جرح کرے گا، اور جب وہ کاغذ یا پیام میرے پاس آتا تھا تو میرا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ مدرسے سے تو سفارش نہیں کروں گا، جب تک اس کا کھانا بند ہے میرے ساتھ کھا لیا کرے۔ بارہا اس کی نوبت آئی کہ مدرسے سے ایسے طلباء کا اخراج ہوا، ان کو نکال دیا گیا جن کو مجھ سے خاص تعلق تھا، مگر مجھے وثوق سے یاد ہے کہ میں نے اپنے تعلق کی وجہ سے کبھی بھی اخراج کی مخالفت یا معافی کی سفارش کسی بھی ناظم سے کی ہو۔ بعض طلبہ کو مجھ سے کبیدگی ہوتی تھی، وہ بھی میرے میں مخالفت کرتے تھے، جھوٹے الزام بھی لگاتے تھے، مگر میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کبھی ان کے اخراج کی کنایتاً یا اشارتاً تحریک نہیں کی۔ طلبہ کی ناراضگی کی وجہ بھی برحق ہوتی تھی کہ یہ ناکارہ خواص یعنی اکابر کے متعلقین کے بارے میں ہمیشہ سخت رہا، کیونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ ان پر نکیر یا تنبیہ ہر مدرس کے بس کی نہیں۔ مزید برآں میرے دو مخلص دوست حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب صدر مدرس مدرسہ اور قاری مفتی سعید احمد صاحب صدر مفتی مدرسہ بھی مجھے ابھارتے رہتے تھے کہ فلاں شخص کی یہ شکایت ہے، ہم نکیر پر قادر نہیں، تو قادر ہے، تیرے عدم نکیر سے تجھ سے باسپرس ہوگی۔ وہ زمانہ بھی میری شدت کا تھا کہ اس زمانے میں میرا ہاتھ میری زبان سے زیادہ چلتا تھا، اس لیے یہ خواص مجھ سے ناراض رہا کرتے تھے۔ آپ بیتی نمبر 2 میں مخصوص طلبہ پر میرے تشدد کے ذیل میں یہ مضمون بھی آ چکا ہے، اسی میں یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ 57 ہجری میں انہی خواص نے طلبہ پر سختی کی شکایت، ظلم و تعدی کی شکایات اخبار مدینہ میں چھپوائی، جو حضرت شیخ الاسلام کی شفقتوں سے تحقیقات میں بالکل غلط ثابت ہوئی۔ اس کی تفصیل تو وہاں گزر چکی ہے، مگر جب مدرسے نے ان کے سرغنہ لوگوں کا اخراج تجویز کیا تو اس ناکارہ نے بمصالح مدرسہ ان کے اخراج کی بہت ہی شدت سے مخالفت کی۔ 2 دن تک یہ مسئلہ ہماری مجلس شورا میں زیر بحث رہا، سب اہل شورا ان کے اخراج پر متفق و متحد تھے، اور ان کا جھوٹ علی الاعلان ثابت ہو چکا تھا۔ صرف یہ ناکارہ 2 دن تک ان حضرات سے لڑتا رہا کہ ہرگز اخراج نہ کریں، کہ ان کے اخراج سے آپ حضرات کو مشکلات پیش آ جائیں گی، مجھ تک تو انشاءاللہ کوئی نہیں پہنچے گا، مگر ان طلباء کے دینی یا دنیاوی اکابر سے آپ حضرات کو خصوصی تعلق ہے، آپ حضرات کو ان کے اخراج میں بڑی مشکلات پیش آئیں گی۔ حضرت ناظم صاحب نور اللہ مرقدہ نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ معاملہ اس کی ذات کا ہے، اس میں اس کی رائے معتبر نہیں۔ اور حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جن اکابر کا یہ اندیشہ بتا رہا ہے وہ محض اس کا خیال ہے، ان کی طرف سے کوئی چیز ایسی پیش نہیں آئے گی، مگر خوب آئی۔ ملازمین مدرسہ میں بھی اس سیاکار نے کبھی اپنے تعلق کی وجہ سے نہ کسی کی سفارش کی، نہ کسی کی علیحدگی کی تحریک کیا کوشش کی۔ میرے محسن مخلص مولوی نصیر الدین جس سال دورے سے فارغ ہوئے، انہوں نے چاہا کہ مدرسے سے کوئی سبق پڑھانے کو مل جائے بلا تنخواہ۔ میں نے ان سے کہا کہ تمہاری استعداد کے لوگ شاخ میں پڑھا رہے ہیں، ناظم صاحب کی خدمت میں درخواست پیش کر دو، اگر وہ منظور فرما لے تو اللہ کا شکر، لیکن اگر میرے پاس شورا میں کاغذ آیا تو میں موافقت نہیں کروں گا کہ تمہارے بارے میں میری رائے متہم ہے، یعنی میں تمہارے بارے میں یقینی ریکمینڈیشن نہیں دوں گا۔ میرے حضرت مولانا الحاج عبدالقادر صاحب رائے پوری کے عزیز مولوی عبدالرحمٰن شاہ پوری جس سال دورے سے فارغ ہوئے، ان کے ساتھ بھی یہی قصہ پیش آیا، اور میں نے عزیز مولوی نصیر الدین والا جواب ان کو بھی دیا، مگر حضرت کی وجہ سے بمصالح مدرسہ میں نے ان کو ایک مشورہ دیا کہ حضرت ناظم صاحب اکثر میرے ساتھ رائے پور تشریف لے جاتے ہیں، اب کہ جب تشریف لے چلیں تو تم ساتھ چلنا، اور حضرت کی مجلس میں بشرطے کہ میں اس مجلس میں موجود نہ ہوں، حضرت ناظم صاحب سے ایسے آہستہ سے درخواست کرنا کہ حضرت نہ سنیں، اس لیے کہ مجھے حضرت سے بھی یہی اندیشہ تھا کہ وہ اپنے تعلق کی وجہ سے کوئی لفظ خلاف کا نہ فرما دے۔ چنانچہ ایک موقع پر جب کہ ہم دو تین آدمی ہی حضرت کی مجلس میں بیٹھے تھے، میں گویا پیشاب کے لیے اٹھا اور مولوی عبدالرحمٰن کو اشارہ کر گیا، انہوں نے حضرت ناظم صاحب کے پاس بیٹھ کر بہت چپکے سے درخواست کی۔ حضرت ناظم صاحب تو مروت اور ادب کے پتلے تھے، اور یہ گستاخ اکابر کی شان میں بھی ہمیشہ گستاخ ہی رہا۔ چنانچہ عزیز موصوف نے چپکے سے درخواست کی، اور حضرت ناظم صاحب نے فرمایا کہ سہارنپور جا کر درخواست دیجیو، چنانچہ انہوں نے یہاں آ کر درخواست دی، اور عزیز موصوف کو سبق مل گیا۔ میرے مخلص دوست مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی، حال سرپرست مدرسہ ذی قاعدہ 51 ہجری میں معین مفتی مدرسہ ہوئے تھے اور 10 روپے تنخواہ تھی۔ اس کے 2 سال بعد شوال 53 ہجری میں نائب مفتی ہوئے اور 15 روپے تنخواہ ہوئی۔ ان 2 سالوں میں بہت ہی دوستوں نے مجھ پر اصرار کیا، بالخصوص جناب الحاج حافظ محمد یعقوب صاحب گنگوہی، نواسا قطب الارشاد حضرت گنگوہی نے تو مجھے کئی دفعہ ڈانٹا کہ 10 روپے میں کیا گزر ہو سکتا ہے، تو سفارش کرے تو تنخواہ کا اضافہ ہو جائے۔ میں یہی کہتا رہا کہ ان کا مجھ سے خصوصی تعلق ہے، میں سفارش نہیں کروں گا، اور بھی بہت سے نظائر اس کے مفتی یحییٰ، عزیز عاقل، عزیز سلمان کے مواقع میں پیش آ چکے ہیں، جن کو ہمارے سرپرستان خوب جانتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اس کے بالمقابل اپنی ذاتی مخالفت کی وجہ سے میں نے کسی کو مدرسے سے علیحدہ کرنے کی یا ترقی روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی بھی بیسیوں نظیریں اللہ کے فضل سے گزر چکی۔ میری ابتداء ملازمت میں مدرسہ کے ایک ملازم، جن کو اصالتاً تو میرے والد صاحب سے عناد تھا، اور ان کی وجہ سے ان کے بعد اس ناکارہ سے، اور میرے چچا جان حضرت مولانا محمد الیاس صاحب سے مخالفت تھی، انہوں نے اور ان کے دوستوں نے اور ساتھیوں نے ہم دونوں کے متعلق یہ مشہور کر رکھا تھا کہ یہ حضرت کے اوپر انگریزوں کی طرف سے جاسوس مقرر ہیں، اور یہ ناکارہ چونکہ حضرت کی ڈاک بھی لکھا کرتا تھا، حجرہ شریف سے ڈاک کا نکالنا، ڈکس کا لانا، حجرے کا قفل کھول کر ان سب چیزوں کو باہر حضرت کی خدمت میں لانا، اور فراغت پر ان سب چیزوں کو اندر رکھ کر حضرت کے حجرے کا قفل لگانا میرے ہی ذمہ تھا۔ حضرت کے ڈکس میں ایک امانت طلائی زیور کی رکھی تھی، وہ چوری ہو گیا تو دوستوں نے اس سیاہکار ہی کو متہم کیا، اور کرنا ہی چاہیے تھا کہ حجرے کی آمد و رفت میری ہی تھی۔ اگرچہ میرے حضرت نے اس الزام کو سنتے ہی فوراً تردید فرما دی کہ یہ اس کا کام نہیں، جس پر احمقوں نے حضرت پر بھی فرط محبت کا الزام لگایا اور مالک کے احسانات سے یہ بھی بعد میں ثابت ہو گیا کہ وہ ایک اور صاحب کی حرکت تھی، اور انہوں نے اقرار بھی کر لیا، مگر جب تک وہ امانت نہیں ملی اس ناکارہ پر چوری کا الزام خوب زوروں پر عائد رہا۔ میرے کاتب یوں کہتے ہیں کہ یہ قصہ تو پہلے گزر چکا اس لیے مختصر کر دیا، لیکن اس دور کے متعدد واقعات کثرت سے پیش آئے اور میرے والد صاحب کی مخالفت رنگ لائی کہ یہ صاحب حضرت کے یہاں سے معتوب ہوئے، مدرسہ سے علیحدہ ہوئے، اور جب اس سیاکار نے حضرت کی خدمت میں بہت اخلاص سے ان کی معافی کی سفارش کی اور میرے حضرت نے بہت استعجاب سے فرمایا کہ تم بھی اس کی سفارش کرتے ہو، تو مجھے اپنے الفاظ خوب یاد ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت کی ناراضی سے اس کے دین و دنیا دونوں برباد ہو جائیں گے، اور اس کی گستاخیوں بے ادبیوں سے حضرت کی شان میں تو کوئی فرق پڑتا نہیں، مگر میرے حضرت نے میری سفارش تو قبول نہیں کی، مگر مجھے خوب محسوس ہوا کہ اس قصے سے مجھ پر حضرت کی شفقت خوب بڑھ گئی۔ اسی کے ساتھ اس سے احکار کا ایک تجربہ اور بھی اپنی طویل زندگی میں گزرا، جس کا ظہور ابتدا میں تو بہت کثرت سے ہوتا تھا اور اب بہت دیر سے ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ جس نے بھی بغیر بیماری کے مدرسے سے بیماری کی چھٹی لی، وہ ضرور بیماری میں مبتلا ہوا یا کسی دوسری قسم کی خیانت مدرسہ کی اوقات کی یا اموال کی، ان کو بہت بری طرح سے بھگتتا۔ بیسیوں واقعات میرے تجربے میں آئے ہیں، یا چوری ہوئی یا کسی مقدمے میں مبتلا ہوئے اور سینکڑوں روپیوں پر پانی پھرا۔ اور عجیب بات یہ بھی ہے، یہ بھی دیکھی کہ جو دین سے جتنا زیادہ قریب تھا اس کو سزا جلدی ملی، مگر توڑی، اور جو شخص دین سے جتنا دور تھا اتنی ہی دیر میں سزا ملی، مگر سخت ملی۔ اور عجیب بات یہ بھی دیکھی کہ جو دین سے جتنا زیادہ قریب تھا اس کو سزا جلدی ملی مگر توڑی، اور جو شخص دین سے جتنا زیادہ دور تھا اتنی ہی دیر میں سزا ملی مگر سخت ملی۔ اس کی وجہ تو میرے ذہن میں ہے کہ جس کو یہ ناکارہ اعتدال کے باب چہار میں جو مستقل مسلمانوں کی پریشانیوں کا علاج کے نام اور اس کا عربی ترجمہ اسباب السعادہ کے نام سے ندوہ کراچی و بیروت میں چھپ چکا ہے، اور انگریزی ترجمہ مسلم افلکشنز اور گجراتی ترجمہ ورد و دوا کے نام سے شائع ہو چکا ہے، میں تفصیل سے گزرا ہے، اور اس لیے اس ناکارہ کی اپنی سے تعلق رکھنے والے دوستوں کو وصیت ہے کہ مدرسے کے معاملات میں بہت ہی محتاط رہیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا ٹوکنے والا کوئی نہیں یا ہمیں کون ٹوک سکتا ہے۔ کسی کا نہ ٹوکنا یا نہ ٹوک سکنا اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس سیاہکار کو بھی اس لکھے ہوئے پر عمل کی مزید توفیق عطا فرمائے، اور میرے دوستوں کو بھی اس سے زیادہ حفاظت فرمائے۔